السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 10، بھارت میں 10:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں منگل کو ایک ریل گاڑی میں بم دھماکے سے کم از کم 14 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق کوئٹہ سے راولپنڈی جانے والی جعفر ایکسپریس جیسے ہی سبی ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو اس کی ایک بوگی میں زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے گاڑی کے ڈبوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے 3 بوگیاں بری طرح متاثر ہوئیں۔ پولیس اور امدادی ٹیموں نے جائے وقوع سے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا، جہاں بعض کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ تاحال کسی فرد یا گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ آبنائے ہرمز کے مشرقی حصے میں ایران اور پاکستان کی مشترکہ بحری مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ فوجی مشقیں ایران کی بندرگاہ کے قریب جاری ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان اور ایران کی مشترکہ بحری مشقیں منگل سے آبنائے ہرمز میں شروع ہوئیں۔ آبنائے ہرمز ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان ایک اہم آبی گزرگاہ ہے۔ ان مشقوں میں شرکت کے لیے پاکستانی بحری جنگی جہاز اور آبدوز ایران کے ساحل بندر عباس پہنچی تھیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان ان بحری مشقوں کا آغاز امن و دوستی کے پیغام سے ہوا اور ان کا مقصد دونوں ملکوں کی بحری افواج کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینا ہے۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے کہا کہ دونوں ملکوں کے موجودہ حالات کے تناظر میں ان مشترکہ بحری مشقوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔
یہ ایکسرسائز تو جو ہے یہ نارمل ہیں، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ چونکہ اس وقت ایران میں اور پاکستان میں کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھیں، اور خاص طور سے اس طریقے سے وہ گارڈ کے معاملے میں کہ وہ مارا گیا پاکستان کے اندر، یہ الزام لگایا تھا ایران نے، تو میرے خیال میں اب چونکہ پاکستان اور ایران میرے خیال میں دونوں یہ اس وقت چاہ رہے ہیں رشتے جو ہیں وہ مضبوط ہوں اور یہ جو تلخیاں ہیں یہ کم ہوں۔ شاید پرائم منسٹر صاحب ایران بھی وزٹ کرنے والے ہیں، اور یہ جو تاثر ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف بہت جھکا ہوا ہے، یہ تو تمام چیزیں ایسی تھیں۔ اس ماحول میں یہ ایکسرسائز ہونا میرے خیال میں ایک اچھا شگون ہے اور اچھی پیش رفت ہے۔
پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات میں رواں سال کے اوائل میں اس وقت تناؤ آ گیا تھا جب ایرانی عہدیداروں نے الزام لگایا تھا کہ اس کے 5 سرحدی محافظوں کو اغوا کر کے شدت پسند پاکستانی حدود میں لے گئے تھے۔ اغوا کی ذمہ داری شدت پسند گروپ جیش العدل نے قبول کی تھی، جو ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں سرگرم ہے۔ پاکستان نے ایران کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ ایرانی سرحدی محافظوں کو پاکستانی حدود میں لایا گیا ہو۔ گزشتہ ہفتے ایران کے میڈیا کے مطابق 4 مغوی سرحدی محافظوں کو شدت پسندوں نے رہا کر دیا، جبکہ ان کے ایک ساتھی کو اغواکاروں نے قتل کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کا دورہ ایران بھی زیر غور ہے اور اس ضمن تاریخوں کا تعین کیا جا رہا ہے، لیکن تاحال باضابطہ طور پر اس دورے سے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ یوکرین کے جنوب مشرقی حصوں کو ملک کے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے بات چیت میں شامل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے منگل کے روز ماسکو میں کہا کہ روس چاہتا ہے کہ جن علاقوں میں روسی زبان بولنے والوں کی اکثریت ہے ان سے بات چیت کی جائے۔ پیرس میں نیٹو کے سربراہ آنڈریس راس فاگموسن نے متنبع کیا کہ روس کی یوکرین میں مزید مداخلت تاریخی غلطی ہوگی جو اسے دنیا میں مزید تنہا کر دے گی۔ منگل کے روز ہی روسی وزیر خارجہ نے یوکرین سے کہا کہ وہ جنوب مشرق میں بقول اس کے فوجی کاروائیاں بند کرے جو خانہ جنگی شروع کر سکتی ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے متنبع کیا ہے کہ چین کے ساتھ کسی بھی تنازع کی صورت میں امریکہ اپنے ایشیائی اتحادیوں کا دفاع کرے گا۔ پینٹاگن کے سربراہ نے منگل کے روز بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب چانگ وانگ چوان کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ بیان دیا۔ ہیگل نے کہا کہ واشنگٹن اپنے دیرینہ حلیفوں جاپان اور فلپائن کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے معاہدوں کا مکمل طور پر پابند ہے۔ یہ دونوں ملک ان متعدد ایشیائی ملکوں کے ساتھ شریک ہیں جو چین پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ جنوبی بحیرہ چین کے علاقوں پر حق ملکیت جتانے کے لیے دھمکیوں کے ذریعے ڈرا دھمکا رہا ہے۔ ہیگل نے چین کی طرف سے پچھلے سال فضائی دفاعی شناخت کا زون قائم کرنے پر بھی امریکہ کی تنقید کو دہرایا۔ آسٹریلیا میں حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کے بعد سے انہوں نے مزید ایسا کوئی میکانکی سگنل موصول نہیں کیا جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ ملیشیا کے لاپتہ مسافر طیارے کے بلیک باکس سے برآمد ہو رہا ہے۔ تلاش کی سرگرمیوں کے آسٹریلوی سربراہ ہیوسٹن کا کہنا تھا کہ امریکہ بحریہ نے جب اپنے آلات سمندر میں اتارے تو اتوار کو انہیں 2 مرتبہ متواتر سگنل موصول ہوئے تھے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ بھارت اور افغانستان میں انتخابات اور ان کے پاکستان پر ممکنہ اثرات کے بارے میں ہے۔ اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ دونوں ممالک میں ابتدائی نتائج سے کیا پتہ چل رہا ہے، اور مستقبل کی تشکیل دی جانے والی حکومتوں سے پاکستان کے معاشی اور سیاسی تعلقات کیا ہوں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ لکھنؤ سے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفریاب جیلانی ہیں، اور ہم رابطہ کر رہے ہیں وائس آف امریکہ کے نمائندہ دیپک دھوبال سے جو اس وقت بھارت میں ہیں۔ آپ دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتی ہوں، لیکن آئیے سنتے ہیں ایک تجزیہ کار اروند کمار کا ایک انٹرویو جو ہماری ساتھی شہناز نفیس نے کیا تھا۔
جو بھی اوپینین پول آئے ہیں یا جو میڈیا کا رخ ہے یا جو ابھی سامان طور پہ جو ہوا ہے، وہ نشچت روپ سے مودی کے حق میں ہے اور مودی کو آگے بتا رہا ہے۔ جو زمینی حالات دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں خاص طور سے اتر پردیش اور بہار میں، کیونکہ اگر حکومت بننی ہے تو ان دو پردیشوں سے نکلنے والے جو 120 ایم پی ہوں گے ان کا رول بہت مہتوپورن ہوگا۔ تو جیسے زمینی گنتی شروع ہوتی ہے ویسے ہی لگتا ہے کہ نہیں، یہ سارے سروے اور یہ ساری ہوا جو ہے وہ کافی کچھ ہوا ہوائی ہے، تو زمین پہ بہت کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ان کو 200 پار ہونے میں مشکل ہوگی، بہت مشکل لگتا ہے کہ مودی اپنے دم پہ سرکار بنا لے گی۔ اب یہ ضرور ہے کہ کانگریس لڑائی میں کافی کمزوری سے لڑ گئی، کانگریس کی طرف سے مضبوطی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ کانگریس کے اندر ایک سارے بڑے نیتاؤں میں اندر اندر ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کرپشن کے مسئلوں کو، مہنگائی پہ کنٹرول کرنے میں ان کی ناکامی کو اتنا زیادہ پچاس ملا ہے اس بار، تو ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا اور وہ جواب دینے کی استھتی میں نہیں۔
جی جی، تو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے نمائندہ دیپک دھوبال لائن پر ہیں، ان کے ساتھ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ظفریاب جیلانی ہیں جو بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ہیں، اور ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے یہاں سے پروفیسر فیضان حق نے۔ دیپک دھوبال، آپ سے ابتدا کرتے ہیں۔ اچھا، وہ ابھی ہمارے ساتھ لائن پر نہیں آئے ہیں، ہم چلتے ہیں ظفریاب جیلانی کی طرف۔ جی جیلانی صاحب، آپ کو خوش آمدید۔
شکریہ۔
تو کچھ آپ ہمیں جو تازہ صورتحال ہے اس کے بارے میں آگاہ کیجئے۔ بھارت تو بہت بڑا ملک ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ انتخابات کا جو مرحلہ ہے وہ بھی لمبا ہے۔ کب تک آپ کے خیال میں یہ انتخابات مکمل ہو جائیں گے اور نتائج کب سامنے آئیں گے؟
دیکھیے، یہ 12 مئی کو انتخابات مکمل ہو جائیں گے اور 16 مئی کو کاؤنٹنگ ہوگی۔ امید یہ ہے کہ 16 مئی کی رات تک انتخابات کے نتائج سامنے آ جائیں گے، اور جیسا بھی ایک رپورٹ آپ کے وہاں پڑی ہے، مجھے اس سے اتفاق ہے کہ جو بی جے پی کا پروپیگنڈا چل رہا ہے میڈیا میں، خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا میں، تو اس میں بہت کچھ زمینی حقیقت کے مطابق نہیں ہے وہ۔ میں اتر پردیش کے بارے میں آپ کو زیادہ ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں، یہاں پر 80 سیٹیں ہیں پارلیمنٹ کی، سب سے زیادہ سیٹیں اتر پردیش میں ہیں، اور اس 80 سیٹوں میں تقریباً 30 سیٹیں ایسی ہیں جس پر مسلمان ووٹ کے کسی دوسرے ووٹ سے مل کر کینڈیڈیٹ کے جیتنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں۔ اس میں سے تقریباً 10 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر مسلمان ووٹ ڈیسائسو ہوتا ہے۔ ماحول بی جے پی نے ایسا کریٹ کر دیا ہے کہ لوگوں کو یہ تقریباً یقین سا ہو گیا ہے کہ بھائی اگر مسلمان ووٹ ادھر ادھر بکھرتا ہے تو بی جے پی کی سرکار بن سکتی ہے، اور بی جے پی کی سرکار مسلمان 99.9% نہیں جاتا۔
اچھا،
یہ جو بی جے پی کا ایک سروے جو آیا تھا 11% تو اس کو تو میڈیا ہی کے لوگوں نے ڈسپیوٹ کیا کہ کہاں سے 11% ہمیں تو 1% نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کے تو ہمیں تجربہ جو ہمارا ہے وہ یہی ہے.
اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جی جی جیلانی صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم ووٹ باہر کیف اس کا رجحان کانگریس کی طرف ہے؟
نہیں, ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں.
اچھا,
مسلمان کا یو پی میں رجحان نمبر ایک پر سماجوادی پارٹی کی طرف ہے.
اچھا,
نمبر دو پر جہاں پر بی ایس پی مقابلے میں ہے بی جے پی سے, وہاں بی ایس پی کی طرف ہے, یا کانگریس مقابلے میں ہے بی جے پی سے تو اس کی طرف ہے. لیکن عام مسلمان کا جو رجحان اب کا جھکاؤ ہے وہ سماجوادی پارٹی کی طرف زیادہ ہے.
اچھا,
اب یہ بات ضرور ہے کہ جہاں سماجوادی پارٹی کا کینڈیڈیٹ بظاہر چوتھے نمبر پر نظر آ رہا ہے, وہاں اس کو چھوڑ کر دوسرے تلاش کی جا رہی ہے. لیکن ابھی یہ پوزیشن آدھی سے زیادہ سیٹوں پہ کلیئر نہیں.
اچھا اچھا,
جہاں پر الیکشن 10 اپریل کو ہونا ہے وہاں تو اب ایک ذہن بن چکا ہوگا, لیکن یہ کہ باقی سیٹوں پر ابھی یہ ذہن نہیں بنا ہے کہ کس امیدوار کو بی جے پی کے مقابلے میں ہم سپورٹ کریں گے مسلمان عام طور سے, پارٹیوں کے مسلمان کو چھوڑ کر.
اچھا اچھا جی, اس وقت ہمارے نمائندہ دیپک دھوبال لائن پر ہیں, اور دیپک آپ کو خوش آمدید.
جی نفیسہ, شکریہ آپ کا.
تو ہمارے ساتھ اس وقت ظفر یاب جیلانی ہیں اور جو بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ہیں, لکھنؤ میں ہوتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی نے ایک طرح کا ہوا کھڑا کیا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں, اور بلکہ یہاں امریکی میڈیا میں بھی کچھ اسی طرح کا نظر آ رہا ہے. آپ کی اپنی رائے کیا ہے, صورتحال کیا ہے, زمینی حقائق کیا ہیں؟
جی نبی صاحب, یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کم سے کم میرے لیے کہ مطلب ہوگا کیا اور ووٹ کس کو جائے گا. لیکن جو جیلانی صاحب نے بات کہی, انہوں نے کہا کہ ایک ہوا بی جے پی نے بنا دی ہے, تو اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہاں, اگر آپ پورے آپ الگ الگ کانسٹیٹیوئنسیز میں گھومیں تو بی جے پی کے آپ کو زیادہ لوگ ایکٹیو نظر آتے ہیں, اس کے کارکن زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں, اس کے آفیسز میں بھیڑ ہے, ان کے پوسٹرز زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں. ہندوستان کے جو اخبار ہیں, بڑے اخبار ہیں, اس میں مودی کے پورے پورے فل پیج ایڈورٹائزمنٹ آپ کو نظر آتے ہیں, اور اتنی ایکٹیویٹی باقی پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کو نظر نہیں آتی ہے, اور ان لوگوں کا جوش اتنا دکھتا نہیں ہے. تو کئی بار اگر آپ دیکھیں گے کئی پولیٹیکل پارٹی جن کو لگتا ہے کہ وہ جیتنے والی ہیں, وہ زیادہ جوش میں ہوتی ہیں, تو ایسا ایک ماحول دکھتا ہے. لیکن یہ ووٹ پہ ٹرانسلیٹ ہو پائے گا اور مودی کو مل پائے گا, یہ کہنا مشکل ہے, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوئنسی ٹو کانسٹیٹیوئنسی الگ ہوگا, اور پورے ایک بات کہنا مشکل ہے. پر ہاں, اتنا ضرور ہے کہ بی جے پی پہلے کے مقابلے زیادہ بہتر کرے گی, اس کی امید کی جا سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کافی بہتر کرے, اور کانگریس اتنا اچھا نہیں کرے گی, یہ بات بھی سبھی سرویز میں آ چکی ہے.
اچھا جی جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, اس لیے کہ ہم بنیادی طور پہ اس راؤنڈ ٹیبل میں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اس پر کیا اثر پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سیاسیات کے پروفیسر فیضان حق نے جو نیو یارک میں ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے, ان کے نام بھی آتے ہیں میرے پاس, لیکن اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں, اور ہمارا مذاکرہ اس سیگمنٹ میں چل رہا ہے بھارت میں انتخابات کے بارے میں اور ان کے پاکستان پر ممکنہ اثرات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اس وقت وی او اے کے بھارت میں نمائندہ دیپک دھوبال ہیں, ان کے ساتھ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی ہیں, اور اس وقت ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروفیسر فیضان حق کو. جی پروفیسر فیضان حق، یہ بتائیے، ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی نتائج سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن جس طرح سے نمائندے نے کہا، ہمارے نمائندے نے کہا کہ بی جے پی کا کافی اس وقت شور ہے اور نظر یہ آتا ہے کہ شاید وہ کانگریس سے سبقت لے جائے، یہ بتائیے کہ اگر بی جے پی اقتدار میں آتی ہے تو پاکستان پر اس کے کیا ممکنہ اثرات ہوں گے؟
جی، ہم سب سے پہلے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے۔ بی جے پی کے آنے سے بعض حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انڈیا اور پاکستان میں ٹینشن بڑھ جائے، اور بی جے پی کے جو اس وقت پبلک سٹینڈ ہیں، جو الیکشن کے دور میں عام طور پہ جو نعرے استعمال کیے جا گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، وہ اس قسم کے ہیں کہ جس سے مینورٹیز اور خاص کر پاکستان جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کا دشمن نمبر ایک ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بی جے پی جب بھی حکومت میں آئی ہے، ایک تو یہ جو رجحانات الیکشنز میں ہوتے ہیں وہ بہت سبسڈائز ہو جاتے ہیں، جب سبسائڈڈ ہو جاتے ہیں جب آتے ہیں اس میں پاور میں، اور انڈیا میں اب ایک قسم کی روایت بن گئی ہے کہ آپ پوری طرح انڈیپینڈنٹ حکومت نہیں بنا سکتے، آپ کو کوالیشن بنانی پڑتی ہیں، اور وہاں پر مختلف علاقوں میں ایسی پارٹیز موجود ہیں جو کہ اس قسم کا انتہا پسندی کا جو تھوڑا سا آپ کو رجحان یا وہ نظر آتا ہے وہ اس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ لیکن اس کے جو اگر آپ ان کے منفی اثرات دیکھیں تو اس میں دو بڑے منفی اثرات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ لیول پہ یا لوکل لیول پہ بی جے پی جب حکومت میں آتی ہے تو وہ مینورٹیز خاص کر مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ غلط برتاؤ رکھتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے چینی پھیلتی ہے اور اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ بی جے پی کے رہنماؤں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح جو ان کے لوکل مشینری ہے اس کو کیسے کنٹرول میں لاتے ہیں۔ اور جو دوسرا منفی رجحان یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کسی جنگ اور جدل کی بات کرتے ہیں، جس طرح پاکستان جو ہے یہ بات بہت اچھی طرح سیکھ چکا ہے اور سیکھ رہا ہے کہ جب جنگ و جدل کی بات کرتے ہیں تو تجارت متاثر ہوتی ہے اور لوگ اپنا اپنا کاروبار اٹھا کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ یہ دو منفی رجحانات ہیں، اور میرے خیال میں ان رجحانات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کی جو حکومت آئے، اور اگر حکومت آتی ہے تو اس سلسلے میں ذرا سمجھداری کا ثبوت دیں گے۔
اچھا جی، یقیناً یہ سوال ہم اٹھاتے ہیں، لیکن کیونکہ لوگوں نے ہمیں کال کیا ہے تو پہلے ان کے سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ ایک نئے کالر نے ہمیں کال کیا ہے سرگودا سے، غلام فقیر۔ جی جناب،
میں سرگودا سے غلام فقیر عرض کر رہا ہوں،
کہیے۔
آپ پاکستان کی بات کر رہی ہیں دیپنتیر ریسی میڈم، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس ملک میں، کیا شودروں کی حکومت آئے، کانگریس کی آئے، بی جے پی کی آئے، ہمیں تو انہوں نے زخم ہی لگائے ہیں، ہم تو زخم ہی سہتے رہے ہیں۔
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، شکریہ۔ میاں والی چلتے ہیں جہاں سے مرید خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی جناب،
السلام علیکم۔ جناب داؤد خیال سے یاد کر رہا ہوں، کیا ہندو ووٹر مودی صاحب کو بابری مسجد گرانے کا اور مسلمان دشمنی کا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ دوسرا، افغانستان کی عوام، میڈیا اور حکومت، الیکشن کمیشن کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دھمکیوں کے باوجود بھی طالبان کو شکست دے دی ہے۔ اور
جی جی، ہم افغانستان کے انتخابات پر اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ اور ایک اور کالر ہیں سرگودا سے، سیٹھ ممتاز۔
جی باجی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام
باجی۔ سرگودا سے بات کروں، سیٹ ممتاز۔ میں آپ کے مہمانوں کو آداب عرض کرتا ہوں، پروفیسر صاحب کو السلام علیکم اور ڈھیر دعائیں، فیضان صاحب کو۔ میرا سوال یہ جی کہ ایک ہوتی ہے حکومتی پالیسی اور ایک ہوتی ہے پارٹی کی پالیسی۔ اٹل بہاری واجپئی صاحب جب حکومت میں آئے تھے باجی، تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بڑھائے تھے۔ اگر پارٹی پالیسی کو دیکھتے ہوئے، کیا اٹل بہاری واجپئی کی حکومت کوئی پرسو کریں گے یا اپنی کوئی ذاتی پالیسی بھی نافذ کریں گے؟
اچھا شکریہ۔
دوسرا ان سے سوال ہے کہ یا حکومت جو ہے وہ گٹھ بندھن کی حکومت ہوگی یا کوئی واضح اکثریت سے کوئی پارٹی آئے گی؟
جی اچھا آپ نے سوال اٹھایا، لیکن پہلے چلتے ہیں ظفر یاب جیلانی کی طرف۔ جیلانی صاحب، آپ نے بھی یہ باتیں سنی، پروفیسر فیضان حق نے کچھ خدشات کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر مقامی سطح پر بی جے پی کی حکومت آئے تو مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم اقلیتوں کے ساتھ ان کا سلوک ناروا ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟
نہیں, میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں فیضان صاحب سے کہ بی جے پی کا رویہ پاکستان کے تعلق سے تو وہ نہیں ہوگا جو آج نظر آ رہا ہے. اس میں تو چونکہ بین الاقوامی سطح پر امریکہ کا پریشر ہوگا, لہذا وہ رویہ چانسز یہی ہیں کہ ویسے ہی ہوگا جیسا اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں تھا. لیکن مسلمانوں کے تعلق سے ہندوستان میں کم از کم دو باتیں یقینی ہیں. ایک تو مسلمانوں کے لیے کوئی خاص مراحل جو ہندوستان کے دستور میں اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں اس کے ہونے کی توقع نہیں. دوسرے یہ جو کام ابھی ہو رہے ہیں, مثلا یہ 70 کمیٹی کے تحت مسلمانوں کو جو اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں وہ سب گجرات میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے, یہ آج بھی ظاہر ہے, ثابت ہے. تو وہ ملکی سطح پر وہ اسکیمیں یقیناً بی جے پی ختم کر سکتی ہے جو پہلے سے چل رہی ہیں. کچھ تھوڑا بہت فائدہ پہنچ رہا ہے, نامینلی فائدہ پہنچ رہا ہے, یا جیسے یو پی میں سماجوادی سرکار بہت کچھ کر رہی ہے مسلمانوں کے لیے, اس میں بھی رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ تو اثرات مرتب ہونے کے چانسز ہیں بی جے پی کے حکومت میں آنے.
اچھا جی, یہی سوال میں کرنا چاہوں گی دیپک دھوبال سے. دیپک, یہ بتائیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بی جے پی پر اس وقت نریندرا مودی کی ایک چھاپ لگی ہوئی ہے, اور حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو پھر اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے, لیکن بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایک جارحانہ رویہ ہوگا, ممکن ہے. آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی کا کیا سٹائل ہوگا حکومت کا؟
دیکھیے, کچھ باتیں بالکل صحیح ہیں, اور جو جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کو ان کے کچھ اپنے جو خدشات ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں. لیکن اگر کچھ ہم چیزوں پہ نظر ڈالیں, 2002 کے جو دنگے ہوئے, 2002 کے دنگوں کے وہ اپنے آپ میں, اور مودی اس سے کبھی باہر نہیں نکل پائے کئی طریقے کے, لیگلی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی لیکن کئی طریقے کے اور ان پہ اس کو لے کر آروپ لگے. لیکن آج کی تاریخ میں گجرات کا جو مسلمان ہے وہ کہا جاتا ہے, اور یہ اس بارے کی وہ زیادہ بہتر حالت میں ہے اگر آپ کیول فائنینشیل کنڈیشنز یا ان سب چیزوں کو دیکھیں. تو نمبر ایک بات یہ, نمبر دو بات یہ کہ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوا کرتے تھے وشو ہندو پریشد کے جو کہ گجرات کے اندر بہت ایکٹیو ہوا کرتے تھے, ابھی وہ لوگ کہاں ہیں؟ مودی اس طریقے سے سرکار نہیں چلا پائیں گے یا نہیں چلانا چاہیں گے جس سے کہ ان کے اوپر ہر وقت اس طریقے کی باتیں ان کو کہی جاتی رہیں. تو پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ وہ سرکار جب سرکار میں آئیں گے, سرکار کی ایک اپنی ڈائنمکس ہوتی ہے, اور وہ اس وہ جو شک ہے جو جس طریقے سے ان کو دیکھا جا رہا ہے اور جیسا ان کا پروجیکشن ہے اور جس کی کچھ وجہ بھی ہے, وہ ویسا کوئی بھی پرائم منسٹر ہندوستان کا اس طریقے سے نہیں کرے گا.
اچھا,
اور زیادہ ہم کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہم یہ بول رہے ہیں بار بار کہ وزیر اعظم اسٹیٹ کے اندر, انڈیا کے اندر لا اینڈ آرڈر اسٹیٹ کے پاس ہے. اگر وزیر اعظم وہ بن بھی جاتے ہیں مودی صاحب تو بہار کے اندر کیا ہو رہا ہے اور لا اینڈ آرڈر میں کیا ہو رہا ہے, دنگے ہو رہے ہیں, اس پر ایک بہت لمیٹڈ کنٹرول رہتا ہے پرائم منسٹر کا.
اچھا,
تو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایسے اس طرح کی چیزیں ہم ایک بہت موٹے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ مودی کے آنے سے یہ ہو جائے گا, لیکن انڈیا کا جو ایک اپنا سسٹم ہے, ایک اپنا کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے, اس میں ان کی ایک لمیٹڈ پاور ہے.
اچھا, بہر کیف, بعض اس طرح کے جو ہیں موقف جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو کہ ایک نئے سرے سے ابھر کے آ سکتے ہیں, اور پروفیسر فیضان حق, اسی حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بی جے پی کے جو موقف آیا ہے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے وہ کانگریس سے مختلف ہے, یعنی کہ کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ نو فرسٹ یوز, یعنی کہ سب سے پہلے وہ نہیں ہوں گے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے لیے, لیکن بی جے پی کا اس سے برخلاف ایک موقف سامنے آیا ہے, اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں دنیا میں کوئی تشویش ہونی چاہیے؟
جی بالکل, یہ اسی قسم کی جو گفتگو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے تکلیف پہنچا سکتی ہے معاشی اور مالی لحاظ سے, کیونکہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, سائز کے لحاظ سے, آبادی کے لحاظ سے, لیکن انڈیا ایک بڑا ملک ہے, अब जब इंडिया के बीजेपी कहती है कि हम जौहरी हथियारों में पहले पहल करने में हम नहीं चौंकेंगे, तो उससे होता यूं है कि आमतौर पे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनका ये एक हथियार इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि उनको छेड़ा ना जाए, ताकि जब वो तंग हों तो वो अपने आप को दिफा कर सकें और दूसरी जगह पर अपने वसायल जो हैं वो लगाने शुरू करें, बजाय इसके कि दिफा के ऊपर सारा जोर चला जाए। और जब बड़ा मुल्क ऐसी बात करता है तो छोटे मुल्क जो हैं वो और ज्यादा एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। इसका बहरहाल नुकसान बड़े मुल्क को ही होता है, क्योंकि बड़े मुल्क ने के पास उनकी जो माली जो मईशत है या जो माली वसाहत है वो मुंसलिक होती है बैन अल-अक़वामी मंडियों से। जो बैन अल-अक़वामी मंडी समझती है कि यहाँ पर हमारे जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो महफूज नहीं है और ये लोग मार धाड़ की बातें कर रहे हैं, फिर वो मार धाड़ की बातें ही काफी होती हैं कि लोग अपना माल निकालना शुरू कर देते हैं। और इंडिया जो है वो इस वक्त चाइना के मद्दे मुकाबिल आना चाह रहा है मईशत और इस्तेहकाम के लिहाज से, वो यूरोप और अमेरिका में अपने आप को एक अमन पसंद जमहूरियत के तौर पे पेश करता है। जब ऐसी बातें बाहर आती हैं, और आजकल ये भी मुमकिन नहीं रहा जो किसी जमाने में था कि एक स्टेट जो है वो अपने मीडिया को कंट्रोल कर ले या अंदर ही रखे न्यूज को। न्यूज तो आपको मालूम है किसे न्यूज इधर एक कोने में होती है और दूसरे ही लम्हे पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो इस लिहाज से जो बीजेपी के लीडर हैं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये नारे वगैरह शायद इसलिए इस्तेमाल किए हों ताकि वो इंतहा पसंदी से या लोगों के जज्बात के साथ खेल के और उनको खौफ व हरास में मुब्तला करके पाकिस्तान के या अंदरूनी अकलियतों के उनके वोट ले सकें। और मगर जब वो हुकूमत में आएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनकी हुकूमत और उनकी जो ताकत है उसके ऊपर और बहुत से उनकी लिमिटेशंस हैं, उन पे हद होगी बहुत से दूसरे लोगों की। और जैसे मैंने पहले कहा, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है
जी जी।
वो जो मेरे ख्याल में एक बड़ी नई डेवलपमेंट है इंडिया में, इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई थी इमरान खान साहब की, वो आम आदमी पार्टी है। उन्होंने जिस तरह मौकफ को पेश किया है, तो मेरा ख्याल है कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, जिस तरह इमरान खान ने जो स्टैंडर्ड ऑफ इलेक्शंस थे लड़ने के जो तरीकाकार था पाकिस्तान में, वो स्टैंडर्ड उन्होंने रेज कर दिया, यानी कि जिसको कहते हैं ना रेजिंग द बार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा पेश किया कि जलसे होने से लेकर वोट देने तक, पैगाम तक, पोजिशन पेपर्स तक, हर जगह पर उन्होंने एलिवेट कर दिया कि आपको एक ज्यादा बड़े स्टैंडर्ड पे पूरा उतरना है, जिस पे मुस्लिम लीग नून को भी कुछ करना पड़ा, पीपल्स पार्टी को भी करना पड़ा। और मेरे ख्याल में इसी तरह ये जो पार्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम पार्टी है इंडिया की, और इंडिया के मुस्तकबिल में वहां के आवाम का दर्जा बुलंद करने में ये पार्टी बहुत अहम रोल बल्कि अदा कर चुकी है और ज्यादा करेगी।
आपने अच्छा नुक्ता उठाया, यही सवाल मैं करना चाहूंगी जफर याब जिलानी से। जिलानी साहब, ये बताइए, अगर आम आदमी, और हमें मालूम है कि ज्यादातर तो वो हुकूमत में नहीं आ पाएंगे, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ था, ये मुमकिन है कि उनकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी के वोट्स बढ़ जाएं?
देखिए, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है जहाँ एक एक सीट पर 15 लाख से ऊपर वोटर होते हैं और ज्यादातर इलाकों में रूरल एरिया शामिल हैं, तो आप पार्टी के पास कोई ऐसी अभी कैडर नहीं है जो पूरे इलाके में फैल सके। अगर वो कंसंट्रेट कर जाएंगे सिर्फ अर्बन सीटों पर, और वहाँ पर भी वो जहाँ पर उनके बड़े लीडर हैं, मतलब केजरीवाल बनारस में है या राहुल गांधी खिलाफ जो है वो अलग रूरल एरिया पकता है, तो वो ज्यादा असर अभी नहीं डाल पाएंगे। लेकिन इससे मुझे इत्तेफाक है कि कुछ उनके स्लोगन जो हैं एंटी करप्शन के, एंटी कम्युनलिज्म के, इनका असर पड़ेगा और मुस्तकबिल में लोग उधर मुतवज्जे होंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस इलेक्शन में कोई उनका खास असर पड़ने वाला नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बीजेपी है, कांग्रेस है, कांग्रेस को देखिए जैसा इन्होंने खुद भी कहा कि उसका ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है, और राहुल गांधी साहब आवाम को उस तरीके से इंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे लगे कि वो मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, और कांग्रेस के ऊपर जो इल्जाम करप्शन और महंगाई वगैरह के वापी जाते हैं, तो जो दूसरी पार्टियां रीजनल हैं वो पार्टियां ज्यादा इफेक्टिव होंगी, और वहाँ कम अज कम यूपी में कास्ट कंसिडरेशन भी बहुत ज्यादा है, तो कास्ट कंसिडरेशन पर भी वो पार्टियों का असराज होंगे, और वहाँ आप पार्टी ज्यादा मुतासर नहीं कर पाएगी लोगों को। اس طریقے سے یہ جو الیکشن ہے اس میں بی جے پی کانگریس اور ریجنل پارٹیز کے بیچ میں زیادہ ہوگا. کچھ علاقوں میں سے دلی ہے وہاں آپ پارٹی کا اثر ہو سکتا ہے, ایسے ایک آدھ سیٹ پہ چندی گڑھ ہے یا گجرات میں ایک سیٹ ہو سکتی ہے جہاں پارٹی کے لوگ پڑھے لکھے نوجوان کے ساتھ میں آ گئے ہیں اور اربن ایریا ہے اور اس میں انٹلیکچوئل کلاس سے اس سے متاثر ہو سکتا ہے. لیکن زمینی طور پر بڑے صوبوں میں اتر پردیش ہے, بہار ہے اور ویسٹ بنگال ہے, یہاں پر ان کے زیادہ اثرات ہونے کے چانسز نہیں ہے. کیرالا ہے تو بہرحال ابھی ان کا رول اس الیکشن میں تو بہت محدود رہے گا,
کیونکہ
آئندہ چل کے اگر ان کی لیڈرشپ صحیح راستے پہ چلتی رہی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اثر وہ ڈال سکیں.
اچھا جی, اور ہمارے پاس چند منٹ ہیں تو ہم دیپک دھوبال سے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. دیپک یہ بتائیے کہ جیلانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 12 مئی تک جو ہیں وہ اعلان ہو جائے گا نتائج کا, لیکن کوئی اس طرح کے ابتدائی نتائج سامنے آنے کی توقع ہے اس سے قبل؟
یہ 16 مئی کو ریزلٹس آئیں گے, 12 مئی کو آخری, ہاں مطلب 12 مئی کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس 12 مئی سے پہلے مشکل ہے, کیونکہ اس سے پہلے ایگزٹ پولز نہیں کر سکتے ہیں آپ. ایگزٹ پولز آپ تبھی کر سکتے ہیں جبکہ سارا الیکشن کے سارے فیزز کمپلیٹ ہو جائیں.
تو یعنی جو
اسی وجہ سے
جی جی, تو یعنی کہ ایک طرح کی کوئی لوگوں کے سامنے شکل سامنے آئے گی کہ کون اقتدار میں؟
جی نہیں, اس کے یہ بہت مشکل ہے, اس سمے یہ بہت مشکل ہوگا کہنا, کیونکہ آپ کے پاس آپ ایگزٹ پول نہیں کر سکتے ہیں تب تک. ایگزٹ پول اگر آپ کریں گے بھی تو آپ اس کے ریزلٹ نہیں دکھا سکتے ہیں, تو بہت مشکل ہوگا 12 مئی سے پہلے یہ کہنا. حالانکہ ریزلٹ 16 مئی کو آئیں گے, لیکن وہ جب جیل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ 12 کو ان کو اندازہ لگ جائے گا.
اچھا, تو اب سے لے کر اگلے مئی تک کچھ سننے والوں کو بتائیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہوگا بھارت میں؟
جی ہاں بالکل, بھارت میں اگر دیکھیں تو یہ الیکشن کے ایک کے بعد ایک فیزز ہو رہے ہیں اور 9 فیزز میں ہوگا, جس میں سے کہ جیسا کہ جب جانی صاحب نے کہا کہ 10 اپریل کا جو اتر پردیش کا اور اس میں خاص طور پر جو ویسٹرن یو پی ہے اور وہاں پر کس طریقے سے ووٹرز نکلتے ہیں باہر, وہ ایک بہت اچھا اندازہ لگے گا اور اس سے پولیٹیکل پارٹیز کو ایک اندازہ لگ جاتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے میڈیا میں بھی آنے لگ جاتا ہے, لیکن کوئی خاص طور سے پتہ نہیں لگتا. اس سمے جو انڈیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, جیسے میں مظفر نگر سے ہوتا ہوا آیا ہوں, تو جو ایک الیکشن کا پورا ایک ماحول رہتا ہے کیونکہ اب کیمپیننگ بند ہو چکی ہے اس وقت, کیونکہ وہ سینسیٹیو ایریا ہے, پولیس پورے بھارت سے یعنی کہ الگ الگ بھارت کے صوبوں سے آتی ہے اور وہ کئی میں نے وہاں پہ پنجاب پولیس کے لوگ دیکھے مظفر نگر کے اندر, میں نے ساؤتھ کے اسٹیٹ کے پولیس والے دیکھے اس کے اندر, تو ایک اور لگاتار چیکنگ ہو رہی ہے اور لوگ چیکنگ بڑھتی جا رہی ہے ہر چیک پوسٹ پر. مظفر نگر یا پشچمی اتر پردیش ویسٹرن یو پی کے اندر جو بھی گھسے گا پولیس اس کی پوری گاڑی چیک کر رہی ہے جس سے کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو. اور اس کے بعد ہاں جیسے جیسے کیمپین یہ پورا چلتا رہے گا, کیونکہ ایک فیز میں کیمپین ختم ہوا ہے, اس کے بعد یو پی کے اندر 24 کو پھر دوبارہ الیکشن ہیں, تو اب سارے نیتا پھر وہاں چلے جائیں گے, اس کے بعد ایک ایک کر کے پورا موومنٹ چلتا رہے گا, یعنی کہ الگ الگ حصوں میں الیکشن کا ماحول بنا رہے گا.
اچھا, بہت شکریہ. یہ تھے بھارت میں ویو اے کے نمائندہ دیپک دھوبال, ان کے ساتھ تھے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی اور یہاں امریکہ سے تھے سیاسیات کے پروفیسر فیضان حق. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور مذاکرے کے اس حصے میں ہم بات کریں گے افغانستان میں ہونے والے انتخابات اور ان کے پاکستان پر ممکنہ اثرات کے بارے میں. اس وقت ہم رابطہ کر رہے ہیں کابل سے عبدالحائی ورشان سے جو کہ سیاسی تجزیہ کار ہیں, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر, اور ان کے علاوہ ہوں گے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عبداللہ زکی. لیکن باتوں کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے آئیے سنتے ہیں افغانستان کے انتخابات کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کر رہی ہیں نیلوفر مغل.
افغانستان میں ہفتے کے روز ہونے والے صدارتی انتخابات کو ایک بہت بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے. وسطی کابل میں گول جم کے باہر کھڑے اسماعیل قریشی کہتے ہیں,
بسیار جای خوشی است که در افغانستان حالا مردم خودش با آرای خود.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام افغانوں کے لیے خوشی کا ایک لمحہ ہے کہ ہم نے ایک نئے لیڈر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے ہیں. 95% لوگ خوش ہیں کہ صورتحال پرامن تھی اور انہوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کے لیے اچھا ہے. ہفتے کے روز تقریباً 70 لاکھ ووٹروں نے طالبان کی جانب سے حملوں کے خطرے کے باوجود اپنا ووٹ کاسٹ کیا. امریکی صدر براک اوباما نے اتنے بڑے ٹرن آؤٹ پر افغان لوگوں کو سراہتے ہوئے اسے افغانستان کے جمہوری مستقبل اور بین الاقوامی حمایت کے لیے اہم ترین قرار دیا. یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے وابستہ اینڈریو ویلڈر کہتے ہیں کہ انتخابات عسکریت پسندوں کو ایک فیصلہ کن پیغام دیتے ہیں.
If 7 million Afghans turned out to vote despite all these threats, I think there's only one way to.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 70 لاکھ افغانوں نے تمام خطرات کے باوجود اپنا ووٹ کاسٹ کیا تو میرے خیال میں اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ طالبان کو حقیقی معنوں میں شکست ہوئی ہے. اگرچہ اب ووٹنگ ختم ہو گئی ہے لیکن انتخابی مرحلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. اگر انتخابات کامیاب ہوتے ہیں تو یہ افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار اقتدار کی جمہوری طور پر منتقلی ہوگی. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی تو سب سے پہلے کابل چلتے ہیں جہاں سے عبدالحائی ورشان لائن پر ہیں, اور ورشان صاحب آپ کو خوش آمدید. تو یہ بتائیں بڑی مہربانی آپ کی, اور یہ بتائیں یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ اس مرتبہ افغانستان میں اتنے لوگ آئے ووٹ دینے کے لیے, لیکن بنیادی طور پہ آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ ووٹنگ سب سے زیادہ کن علاقوں میں ہوئی؟
یہ الیکشن کمیشن کے رپورٹ کے مطابق ووٹنگ تو تین مرحلے میں ہوتا ہے. ایک مرحلہ وہ پولنگ اسٹیشن میں وہ جگہ بہ جگہ جہاں ووٹ ڈال دی ہے وہاں پولنگ کاؤنٹنگ شروع ہو چکا ہے, وہ میرا خیال ابھی وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. دوسری مرحلہ وہ پروونشل سینٹر میں, وہ پروونشل اب کابل میں مرکز میں آ رہا ہے. میرا خیال ہے یہ پارشلی ریزلٹ جو ہے وہ میرا خیال دو تین دن میں جمعے سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا کہ پارشل ریزلٹ وہ اناؤنس کرے گا.
اچھا جی پروفیسر شمیم اختر, کچھ آپ ہمیں بتائیں, اس کا تجزیہ کریں کہ اس وقت افغانستان کے جو انتخابات ہیں اس میں دو ہی صاحبان ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں, ایک عبداللہ اور ایک اشرف غنی. اور آپ جانتے ہیں عبداللہ تو پاکستان کے مخالف رہے ہیں, لیکن جو بھی آتا ہے نظر تو یہ آتا ہے کہ کارزائی کے مخالفین ہی حکومت میں آئیں گے. اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟
تحقیق تو یہ بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں صحیح معنوں میں اب انتخابات ہوئے ہیں. پچھلے انتخابات کو تو میں یوں نہیں سمجھتا کہ 30% لوگوں نے انتخاب حصہ لیا تھا, اور اس میں بھی بڑے الزامات تو بھی ہیں, جو بھی ٹرین میں انہوں نے 1200 گاڑیاں کی ہیں, لیکن اس کے ساتھ قابل بات یہ ہے کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کمی شکایت ہے اور وہ غلط ہے, لیکن اس کی مطلب یہ ہے کہ نتائج ہمارے ملک کے خلاف نہ ہوئے اور کچھ بیانی بھی ہوئی اور ضابطی بھی ہوئی, تو ہم ظاہر سی بات کریں گے کمیشن کے لیے شروعات ہے, افغانستان میں نہ صرف راجنگان بلکہ امیدواروں میں بھی ایسے شعور کی مختلفی اور خود اعتمادی ہمیں نظر آتی ہے. یہ رات خود میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رجحان ہے. اب جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے کہ عبداللہ اور اشرف غنی ان صاحبان کا ماضی میں پاکستان کے خلاف رویہ رہا ہے تو اس سے ضرور تشویش تو ہوئی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انتخاب سے پہلے ان کا موقف رہا ہو وہی موقف اقتدار میں آنے کے بعد بھی ہو. اقتدار میں آنے کے بعد ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو عبدالبہار سویت وہاں پہ بالادستی اسے ہے وہ کبھی اس کی متبدائی نہیں کرے گا کہ افغانستان کے منتخب حکومت پاکستان سے مہادرائی کی صورت میں رہے.
اچھا جی جی, اور عبدالحی صاحب آپ کچھ ہمیں بتائیں, یہاں جو کچھ افسوسناک اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ مغربی صحافیوں, خاص طور پہ جو خواتین صحافی ہیں, ایک اے پی کی فوٹوگرافر ہلاک کر دی گئی تھیں اور دوسری زخمی ہو گئی, تو یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے ہوا, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ کسی پولیس والے نے بلکہ ان مغربی صحافیوں کو قتل کیا. جی
یہ صحافی جو قتل ہوا ہے وہ میرا خیال پاکستان کے بارڈر سے قریب ہے.
جی
وہاں یہ تقریباً یہ نام انسیکیور علاقہ ہے, اس کو جانے کے لیے بھی میرا خیال ہے مرکزی حکومت سے انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا, کوئی ارینجمنٹ صحیح نہیں تھا, وہ اپنی طرف سے جا چکا. اور میرا خیال یہ تو افغانستان میں اور پاکستان میں جو ٹوریزم کی لپیٹ میں ہے وہ یہ اس طرح واقعات ہوتے رہے کہ میرا خیال یہ جو پرابلم نہیں ہے, میرا خیال
اچھا. لیکن یہ بتائیے کہ اس مرتبہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیا اور نسبتاً کم دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
بنیادی وجہ میں خیال میں دو ہے, ایک تو ہمارے سیکورٹی فورسز ہے جو ان کا تو کوالٹی کے لحاظ سے اور کوانٹیٹی کے لحاظ سے امپروو ہو چکا ہے, اور دوسری ریزن یہ ہے کہ لوگ سیاسی طور پر شور بڑا ہے, وہ جنگ سے وہ پولیس سے بالٹ کو ترجیح دیتا ہے. میرا خیال یہ دو الیکشن جو پڑوسی ملکوں میں ہوا وہ پاکستان میں اور ایران میں اس سے افغانستان نے اچھا سبق سیکھا ہے میرا خیال ہے.
اچھا اچھا, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے ساتھ کابل سے ہیں سیاسی تجزیہ کار عبدالحی ورشان, اور ان کے ساتھ ہیں کراچی سے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر. ہم لوگ لوٹتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں کراچی, جہاں سے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عبداللہ زکی ہمیں جوائن کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں, اور اس مذاکرے کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں افغانستان میں انتخابات اور ان کے پاکستان پر ممکنہ اثرات کے بارے میں. اس وقت ہمارے ساتھ کابل سے سیاسی تجزیہ کار عبدالحی ورشان ہیں, کراچی سے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے صنعت کار عبداللہ زکی نے. اور زکی صاحب آپ کو خوش آمدید.
جی شکریہ.
تو اس مرحلے پر ہم بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور کوئی جو حکومت آئے گی اس کے حوالے سے ظاہر ہے پاکستان کی بھی نظریں ہیں. یہ بتائیں کہ پاکستان کے تاجروں کی کیا توقعات ہیں کہ افغانستان سے تجارت میں بڑھاوا آئے گا نئی حکومت کے بعد؟ کیا کچھ سوچا جا رہا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم.
جی جی,
میں سمجھتا ہوں جی یہ یقیناً ایک خوشائن عمل ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پہ افغانستان میں, اور سٹیٹ جو ہے بیلنس اس وقت پاکستان کے فیور میں ہے جو افغانستان سے بزنس ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ وہاں کی جب حالات کی اسٹیبلٹی ہوگی تو پاکستان کا کریز جو ہے مزید بڑھے گا. صرف جو ایشو ایک لگ رہا ہے کہ جب یہ جب نیٹو کی فوجیں جب جانا شروع ہوں گی یا چلی جائیں گی, اس وقت بارڈرس پہ کیا حالات ہوں گے وہ تھوڑا سا بہت اچھے سے ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ کاروباری حالات کیسے ہوں گے.
یہ اچھا آپ نے ایک سیاسی نقطہ اٹھایا, کیونکہ ہم پروفیسر شمیم اختر کو لانا چاہتے ہیں اس موڑ پہ. شمیم صاحب, 2014 کی آخر میں امریکی افواج کا انخلا ہوگا, اور اس وقت سیاسی طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس حد تک استحکام برقرار رکھا جا سکے گا؟
اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پہ کہنا بڑا مشکل ہے, اس وجہ سے کہ دیکھیے امریکی فوج کی وجہ سے وہاں پہ جو امن و امان کی صورت رہی اسی وجہ سے انتخابات ممکن بھی ہوئے. اب افغان افواج جنہیں امریکیوں نے تربیت دی ہے ان کی خاصی تعداد ہے, وہ کہاں تک اس خلا کو پر کر سکیں گی جو امریکی افواج کے انخلا کے بعد واقع ہوگا, تو ابھی بہت صورت یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس کے بڑے امکانات ہیں کہ افغانستان میں اگر ایسی حکومت آتی ہے کہ جس کا میلان شمالی اتحاد کی جانب رہا جیسا کہ مجھے نظر آتا ہے, تو اس وقت تو پختونوں کا رویہ کیا ہوگا. اور یوں بھی انتخاب میں ابھی ایک چیز واضح نہیں ہوئی ہے کہ جنوبی افغانستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں تو ان میں کیا شرط تھی رائے دہندگان کی, رائے شماری کی. اور ایک بات اور مجھے کھٹکتی وہ یہ کہ دیکھیے ماضی کے مقابلے میں جو پاکستان میں افغان پناہ گزین ہیں تو اس بار انہیں ووٹ میں اجازت نہیں دی گئی ووٹ دینے کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقص ہے اس انتخاب کا, اور اس کی نمائندہ حیثیت جو ہے بہت صورت مشکوک تو ضرور ہو جاتی ہے, کیونکہ وہاں غالب واحد عنصر جو ہے وہ پختونوں کا ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کما حق و نمائندگی ممکن نہیں ہوئی ہے تو پختون علاقوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہنگامہ رائی ہو سکتی ہے. اور پختون فوج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے لیے بڑی آزمائش ہوگی کہ آئے وہ پختونوں کے ساتھ جائے. اگر یہ پختون اور غیر پختون میں مہادارائی ہوتی ہے تو اب افغانستان کی جو سرکاری فوج ہے اس کی وفاداریاں جو ہیں وہ بڑی آزمائش سے گزرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خیریت تو نہیں ہے جیسا کہ راوی لکھتا ہے.
جی جی بالکل. زکی صاحب, کیونکہ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بھارت کے الیکشنز کے بارے میں بھی بات کیا, لہٰذا اور کیونکہ آپ صنعت کار ہیں اور کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ہیں, لہٰذا یہ سوال آپ سے کہ بی جے پی کی حکومت جو ہم نے سنا ہے کہ ان کا موقف بین الاقوامی سرمایہ کاری کے حق میں نہیں نظر آتا ہے, اس وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی خدشات ہیں کہ ان کے ساتھ یعنی بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہو پائے گا؟
نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا, کیونکہ اس وقت جو دونوں طرف کے کاروباری لوگ ہیں وہ بہت زیادہ گیئرڈ اپ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ شروع میں گھبرا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو کہ جو انڈیا کی پروڈکٹس ہیں وہ کافی ڈمپ ہو جائیں پاکستان میں, مگر اس کے اگینسٹ اگر آپ دیکھیں ہمیں 1 بلین سے اوپر کی آبادی ملتی ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ملتی ہے. امپورٹ کا جہاں تک تعلق ہے, اس وقت مثال کے طور پہ ہم چائنا سے کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں, ایک تو ہمیں ایکسٹرا فریٹ لگتا ہے, پلس اس میں تقریباً 20 سے 25 دن آنے میں لگتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انڈیا سے یہ فائدہ ضرور ہے کہ 4 سے 5 دن میں مال ہمارا یہاں پہنچ جائے گا, فریٹ بھی کم لگے گا, اور اس سے سستا. دیکھیں اس وقت جو ضرورت ہے وہ دنیا ایک کمپٹیٹو جو ہے کمپٹیشن ہے دنیا میں, اگر ہم مہنگی چیز لیں گے تو نہ ہم بنگلہ دیش سے کمپیٹ کر سکتے ہیں, نہ ہم سری لنکا سے کمپیٹ کر سکتے ہیں, نہ ہم چائنا سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. اگر را مٹیریل کی پرچیزنگ ہماری جو ہے وہ سستی ہوگی تو ہم دنیا سے کمپیٹ کر سکیں گے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کاروبار میں دیکھنا نہیں چاہیے, جبکہ اگر کاروبار ایک دوسری کنٹری سے ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کی سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے, کیونکہ آدمی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو کاروباری جو لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ کاروبار بڑھے, اور ہمیں بہت بڑی مارکیٹ مل سکتی ہے جو کہ ہم ٹیپ کریں اس کو, اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. اگر ٹیکنالوجی سے ایشو ہے, ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے یورپین مارکیٹ سے لیں, تاکہ جو ان کی ضروریات ہیں انڈیا کی وہ اگر دوسری جگہوں سے امپورٹ کریں تو وائی ناٹ ہم ان کو ایکسپورٹ کریں, ان کی مارکیٹ کو ہم گراب کر سکیں.
یقیناً زکی صاحب ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ ہمارے افغان جو ہیں سیاسی تجزیہ کار ان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, ان کو ہم نے دوبارہ لیا ہے. ورسان صاحب آپ کو آپ سے بنیادی طور پہ یہ سوال کہ پروفیسر شمیم اختر کا یہ کہنا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی پیشن گوئی کر سکیں کہ کیا سیاسی صورتحال رہے گی جب امریکی افواج کا انخلا ہوگا. آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں اس وقت افغان سیکیورٹی کی جو افواج ہے, پولیس ہے, وہ کتنی قابل ہے کہ ملک کے اندر استحکام برقرار رکھ سکیں؟ جی زکی صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے بارے میں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ پچھلے سالوں میں افغانستان کے ساتھ پاکستان کی تجارت میں بڑھاوا آیا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے لیے کتنی بڑی منڈی ہے اور اس سے کتنے فوائد ہیں پاکستان کے لیے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً $2 بلین ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے, مگر جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایک بہت بڑا جو ایشو ہے اس وقت, جو آپ کو پتا ہے کہ پورٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کراچی پورٹ استعمال کیا جاتا ہے, جس میں وایا کراچی ٹرانزٹ میں پھر کابل افغانستان یا بندر عباس کے تھرو وہاں مال جاتا ہے, تو اس سے جو ہے اس وقت پاکستان کے جو لاسز ہو رہے ہیں وہ امپورٹ کے حوالے سے. ایکسپورٹ تو ٹھیک ہے پاکستان وہاں کرتا ہے جب مال امپورٹ ہوتا ہے افغانستان کے لیے, کیونکہ ٹیرف ریٹ جو ڈیوٹی اسٹرکچر ہے ٹیکسز ہے وہ افغانستان میں اتنے نہیں ہے. ہو یہ رہا ہے کہ مال جب افغانستان جاتا ہے اور جو ہائی ٹیرف جو کسٹمز جو پاکستان کے بہت ہائی ہیں وہ وہاں سے مال واپس پشاور کے تھرو یا کوئٹہ کے تھرو دوبارہ پاکستان میں انٹر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی انڈسٹری بھی اور پاکستان کی امپورٹ بھی جو ہے وہ کافی ہرٹ ہو رہی ہے. تو اگر پاکستان جو ہے اپنے نئے بجٹ میں ٹیرف ریٹ کچھ نیچے لے کے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے وہ فائدہ رہے گا, اور افغانستان کے لیے اس حوالے سے فائدہ رہے گا کہ ان کو ایک امپورٹ اور ایکسپورٹ کی مارکیٹ دونوں کنٹریز کو ون ون سچویشن میں مل سکے گی.
اچھا اچھا, پروفیسر شمیم اختر, کیونکہ ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں تو ذرا اگر آپ سم اپ کر سکیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2014 بہت ہی اہم سال ہے, کیونکہ ایک تو امریکی افواج کا انخلا, پھر دو بڑے بڑے الیکشنز ابھی ہو رہے ہیں بھارت میں اور افغانستان میں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اور باری باری ہم بات کرتے ہیں افغانستان سے شروع کیجئے کہ اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں پاکستان پر؟
دیکھیے بھارت کا افغانستان سے بڑا گہرا تعلق ہے اور اس میں مزید وسعت پیدا ہوگی. آپ کو تو معلوم ہے کہ خام لوہے کی کانکنی کا ٹھیکہ جو 1.5 ارب ڈالر کی لاگت کا ہے وہ ہندوستان کو دیا جا چکا ہے. ہمیں ایک اور پہلو پہ غور کرنی چاہیے اس وجہ سے کہ ایران سے افغانستان کی حکومت کے تعلقات بڑے خوشگوار ہوں گے اور بھارت جنوبی افغانستان کی ایک ایسے علاقے سے جہاں کے معدنیات ہیں وہاں سے چابہار تک ایک سڑک بنا رہا ہے اور سنا کہ ریلوے لائن بھی بنا رہا ہے اور چابہار کی توسیع اور اس کی ترقی اور تعمیر میں بھی بھارت کا خاصا کردار ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کا مال پاکستان کی بندرگاہ گوادر یا کراچی کے راستے سے جانے کی بجائے وہ چابہار پہ جو بھی وہاں کانکنی ہو خام اشیاء وہاں سے لے جائی جا رہی ہوں اور دوسری چیزیں وہ اس راستے سے چابہار کے ذریعے سے دوسرے مقامات پہ لے جائی جائیں اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گوادر اور کراچی جو ابھی تک روایتی بندرگاہ رہے ہیں افغانستان کے برآمدات کی ان کی اہمیت کم ہوگی اور یوں بھی سیاسی اعتبار سے ایران بھارت اور افغانستان ہمیں زیادہ قریب ہوتے نظر آ رہے ہیں جبکہ وسط ایشیا کی ریاستوں کے افغانستان سے تعلقات مزید استوار ہوں گے.
اور بھارت کے حوالے سے بتائیے کہ انتخابات ہو رہے ہیں, اگر بی جے پی کی حکومت آتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات بنیں گے؟
آپ دیکھیے یہ تاثر کہ چونکہ بی جے پی فرقہ پرست ہے اور اس وجہ سے پاکستان سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوں میں اس کو نہیں مانتا, اس وجہ سے کہ ابھی تک تو پاکستان کو کانگریس ہی سے مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں. کشمیر کا مسئلہ بھی بی جے پی یا ہندو مہا سبھا یا راشٹریہ سیوک سنگھ کی وجہ سے نہیں بگڑا, وہ تو انتہائی غیر مذہبی اور سیکولر حکومت جو کانگریس کی تھی جس کے سبھا جواہر لال نہرو تھے ان کی وجہ سے کشمیر کے اندر اور پیش رفت نہ ہو سکی اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ شرمین تعبیر نہ ہو سکیں. پھر جو جنگیں ہوئی ہیں تو وہ تو کانگریس ہی کے زمانے میں دور اقدار میں جنگیں ہوئی ہیں اور جو پاکستان کا ایک حصہ کٹ کے علیحدہ ہو گیا ہم سے وہ بی جے پی کی حکومت نے تو نہیں کیا تھا اور بی جے پی کی وجہ سے جب واجپئی صاحب آئے تو یہ ضرور ہے کہ دسمبر 2001 میں جو پارلیمنٹ میں دہشت گردی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ ضرور ہے کہ کوئی 2-2.5 سال تک اپنی فوج پاکستان کی سرحد پہ لگا دی تھی لیکن پھر اس کو واپس بھی لے گئے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ چل کے پاکستان آئے مینار پاکستان کے نیچے خیر سگالی کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور جو مشترکہ اعلامیہ قائم کیا گیا اس میں کشمیر سمیت تمام امور کو مذاکرات کے ذریعے سے مصالحت پہ اتفاق رائے ہوا اور اعتماد سازی کی بات کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کے آنے سے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ہندوستان کی جنگ ہو جائے.
اچھا اچھا, یعنی جو بھی حکومت آتی ہے پاکستان بھارت میں اس کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ تھے پروفیسر شمیم اختر, ان کے ساتھ تھے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عبداللہ زکی اور کابل سے تھے سیاسی تجزیہ کار عبدالحائی ورشان اور ابتدا میں ہمارے ساتھ تھے وی او اے کے نمائندہ دیپک دھوبال, بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی اور یہاں امریکہ میں سیاسیات کے پروفیسر فیضان حق. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے ایل سینٹوس, پروڈیوسر ندیم یعقوب. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.